أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو ہماری گفتگو جو ہوئی لاسٹ مطلب 3 سیشنز میں نیچر آف ریالٹی کے حوالے سے, تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اعتبار سے ابھی کافی باتیں ہیں موجود, یعنی کہ ہم نے تو آپ کو ایک سمجھ لیں کہ کچھ بنیادی شوشے نکال کے بتائے کہ جہاں سے پھر چیزوں کو آپ پکڑ کے, جن سروں کو آپ پکڑ کے پھر ان ٹاپکس کو اور ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے میں نے آج 5 باتیں 5 سوالات آپ لوگوں کو لکھ کے بھیج دیے تھے کہ جس میں آپ اس چیز کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یعنی جیسے فار ایگزامپل جو ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو یعنی کہ ایک تبدیل ہوتی ہوئی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو وہ تبدیل ہوتی ہوئی حقیقت کیا چیز ہے, یعنی وہ تبدیل ہوتی ہوئی حقیقت کوئی ایک سبسٹنس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مختلف جہتیں رکھتی ہے, یعنی مختلف ڈائمینشنس میں ایگزسٹ کرتی ہے, مطلب کہیں مادی ہے کہیں غیر مادی ہے کہیں روحانی ہے, کیا اس قسم کی کوئی چیز ہے یا سرے سے سبسٹنس ہی نہیں ہے. اور اس میں میں آپ کو ایک یعنی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا ہمارے سامنے نیچر میں خود بڑی اچھی اچھی مثالیں موجود ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں اگر کہ ویوز آپ نے دیکھی, لہریں, پانی کی لہریں لے لیں, مطلب ویوز تو بہت ساری جگہوں پر ہیں, لائٹ میں بھی کہی جاتی ہیں, ساؤنڈ میں بھی کہی جاتی ہیں, لیکن جو ہمیں نظر آتی ہیں دیکھیے پانی میں بننے والی لہریں, پانی میں بننے والی لہر ہے کیا؟ اس کی مثال عرفا نے بھی دی ہے. پانی میں بننے والی لہر کیا چیز ہے؟ ابھی آپ نے غور کیا اس پہ؟
جو پانی کے اندر کی کیفیت ہے اس کو وہ پانی کی سطح پہ ظاہر کر رہی
ہے. مطلب کیا وہ پانی ہے؟ جو لہر ہے, ویو ہے, واٹر میں وہ حرکت کر رہی ہے نا, مسلسل آگے بڑھتی جاتی ہے, کیا پانی آگے بڑھتا ہے؟ پانی آگے نہیں بڑھتا ہے. مطلب اگر پانی اس طریقے سے آگے بڑھے نا تو یہ سب ختم ہی ہو جائے. اگر اس طریقے سے پانی بڑھے آگے تو پانی نہیں آگے جاتا. تو کیا چیز آگے ٹریول کر رہی ہے؟ یعنی اتنے ہمارے ارد گرد قدرت نے, خدا نے ہمارے سامنے اتنی نشانیاں رکھی ہیں, اگر ہم اس پہ غور کریں وہ کیا چیز ہے جو حرکت میں ہوتی ہے؟ وہ صرف زیادہ سے زیادہ آپ آج کی سائنس کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انرجی ہے. یعنی ویو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک انرجی یا توانائی ہے جو آگے جا رہی ہوتی ہے. پانی نہیں آگے جا رہا ہوتا, وہ جو ہم نے یہ چیز کافی شروع میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ٹرانسورس ویوز ہوتی ہیں جو پانی میں ہوتی ہیں. ٹرانسورس ویوز کا مطلب یہ ہے کہ واٹر پارٹیکلز خالی اوپر نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں لیکن لہر آگے جا رہی ہوتی ہے. اور عرفا نے بھی جو مثال دی ہے, امام خمینی نے بھی جس مثال کو سب سے اچھا کہا ہے, یعنی خدا اور مخلوق کے تعلق کو سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک مثال دی جاتی ہے خدا اور مخلوق کے تعلقات کو سمجھانے کے لیے سورج اور اس کی نور اور کرن کی مثال, اور یہ اس حوالے سے مثال دی جاتی ہے کہ جو بھی لائٹ ہے, جو بھی سورج سے کرنیں برآمد ہو رہی ہیں وہ سب کا سب اسی سے ہیں, اسی پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں, اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے, اس سے مربوط ہیں, الگ نہیں, لیکن پھر بھی اس میں ایک جدائی کا تصور ہے, یعنی کہ سورج الگ ہے, روشنی الگ ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اور بہت اچھی مثال ہے خدا اور مخلوقات کے حوالے سے, یہ اٹرنل اور چینجنگ ریالٹی ہم اپنے ورڈز کے حوالے, وہ ہے سمندر اور اس کی لہریں. یہ زیادہ اچھی مثال ہے. تو لہر جو ہے نا وہ حقیقتاً خود کوئی چیز ہے ہی نہیں, وہ صرف پانی کی حرکت کا نام ہے. پانی کی ایک مخصوص انداز سے حرکت کا نام ہے، اور اس میں پانی نہیں ہل رہا ہوتا بلکہ وہ ایک انرجی ہے جو خالی آگے جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک مثال دوں کہ انسان جتنے عرصے سے اس زندگی میں رہ رہا ہے کس طریقے سے رہتا ہے، ہم ہیں، ہم نے اپنے سامنے اولاد پیدا کی، وہ اولاد جو ہے پھر اس نے اپنی اولاد پیدا کی، اور اس طریقے سے یہ موونگ ان دا فارم آف ویوز ہے، لیکن کون سی چیز آگے جا رہی ہے؟ ہم نہیں آگے جا رہے، یعنی تقریباً وہی ہے کہ ہم اپنی جگہ پر ہی موجود ہیں، اسی طریقے سے وائبریٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی چیز ہے جو آگے بڑھ رہی ہے کہ میں اگر اپنی 10 پشتوں 10 نسلوں کے پیچھے دیکھوں کہ کون تھے کیا تھے، لیکن کوئی چیز ہے جو آگے جا رہی ہے، حرکت ہے. تو یہاں سے پھر یہ جو ڈسکشن ہے نا ریالٹی کا، اور خاص طور سے چینجنگ ریالٹی کے حوالے سے، پھر یہ آن زیادہ سے زیادہ ڈیپتھ، اور پھر اس میں جو شاید سب سے اچھا اور مضبوط نظریہ دیا ہے وہ ملا صدرہ نے دیا ہے حرکت جوہری کا، کہ ایک جوہر یا ایسنس ہے ریالٹی کا جو حرکت میں ہے. یعنی ہم سب انہی پارٹیکلز کی طرح ہیں ویوز کی، کہ جو اپنی اپنی جگہ پر وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز ہے جو آگے جا رہی ہے، کوئی ایک ایسنس اور کوئی جوہر ہے جو حرکت کر رہا ہے. یعنی ہمارا تو ہے، لیکن اوور آل ہم بات کر رہے ہیں نا چینجنگ ریالٹی. اگر آپ ریکال کریں چینجنگ ریالٹی کی ڈیفینیشن ہم نے یہ بتائی تھی کہ یہ جتنا بھی عالم خلقت ہے یہ سب مل کر چینجنگ ریالٹی کو بنا رہا ہے. میں اس میں ایک سیل ہو سکتا ہوں، میری حالت اور حیثیت اس میں ایک سیل کسی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم چینجنگ ریالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ پورا نظام خلقت. کہ قرآن کریم کے بعض، اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ قرآن کریم میں وہ آیتیں جو بہت ہائی انٹیلیکٹ کے لوگوں کو ایڈریس کرتی ہیں وہ بہت کم ہیں. تو یہ بہت کم ہے، یعنی ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی انسانیت میں ایسے لوگوں کی تعداد ہے. زیادہ تر آیتیں وہ ہیں کہ جو ایک نارمل انٹیلیکٹ کے لیے قابل فہم ہیں، ایک عام انسان اس کو سمجھ سکے. زیادہ تر آیتیں وہ ہیں، زیادہ تر بیانات ایسے ہیں. ایک آیت قرآن کریم کی ہے سورۃ الاعراف، اور ایگزیکٹلی تو میں نہیں نمبر، لیکن شاید 170s میں ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اے پیغمبر یہ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں ساعت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ایانا کب مرساہا، کب لنگر انداز ہوگی. بھی کتنا عجیب سوال ہے یہ، یسألونک عن الساعۃ، تم سے آگے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کیا سوال کرتے ہیں؟ اب خدا نے یہ نہیں بتایا کہ کون لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، یہ کون افراد ہیں جو آگے سوال کر رہے ہیں. انہیں جیسے بہت سارے سوال کرنے والوں کے بارے میں کہا نا، یہ کفار بات کر رہے ہیں، مشرکین بات کر رہے ہیں، مکے والے بات کر رہے ہیں، فلاں بھائی، یہ غائب ہے، سوال کرنے والا غائب ہے، کون سوال کرتا ہے؟ لیکن سوال کرتے ہیں ساعت کے بارے میں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ایانا مرساہا. اچھا اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو وہ لکھ دیں گے کب واقع ہوگی، اس کا ترجمہ سرے سے یہ نہیں ہے. مرساہا یعنی کب لنگر ڈالے گی اپنا، کب لنگر انداز ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کے عنوان سے ایک حقیقت ہے جو سفر میں لائک اے شپ، اور ایک وقت وہ اپنا لنگر ڈالے گی، لنگر انداز ہوگی، ٹھہر جائے گی ایک مقام پہ، آگے تو قیامت برپا ہوگی. اب اگر ہم اس کو ہی دیکھیں، لیکن اس آیت کا، انہیں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، یہ آیت کہیں ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے، شاید ایک جگہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ویریشن اس کا ہے، یہ آیت کہیں ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے. تو تو جسے کہا جاتا ہے غرر آیات یا ایکسپشنل کلام, جس میں میکسیمم میسج موجود ہے نا, ڈیپسٹ میسج موجود ہے, وہ اتنے ہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں کہ اسے صرف اہل افراد پک کریں, بس باقی وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور تخت ہوں گے اور یہ فلا فلا فلا, تاکہ زیادہ تر لوگوں کی عقل جس معیار پر ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. تو یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنا بھی نظام ہستی ہے جو چینجنگ ریالٹی ہے اور کوئی آخرت کے, یہ آپس میں حرکت میں ایک دوسرے کی طرف, ایک موقع آئے گا جب ایک دوسرے سے مل جائیں گے, ایک موقع آئے گا کہ جب وہ قیامت اپنا لنگر ڈالے گی, ٹھہر جائے گی, اور اس وقت پھر یہ چینجنگ ریالٹی اپنے کمال تک پہنچے گی. مطلب سب پورا کا پورا نظام جس کے اندر ہم سب بھی موجود ہوں گے, یعنی اس کو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا نظام ایک ایسی حالت میں ڈھل جائے گا کہ جو آخرت ہے جس کی اپنی وہ کوالٹیز ہیں, اور اس میں اب ہم سب اپنے اپنے مقام کو دیکھ رہے ہوں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک پورا سسٹم ہے, جیسے آپ سمجھیں کہ یہ پورا نظام, یہ پوری چیز ایک جگہ حرکت کر رہی ہے, اور حرکت کرتے کرتے ایک ایسے جگہ پہ پہنچ گئی کہ اس جگہ کی کوالٹی یہ ہے کہ جہاں پر انسان کے اعمال مجسم ہو جائیں, اس جگہ کی کوالٹی یہ ہے کہ جہاں ہر شخص اپنے علم اور ایمان کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھے. تو اب ہر شخص دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو, لیکن یہ اس طریقے سے ہیں کہ گویا ہم سب ایک جہاز میں سوار تھے اور وہ جہاز ایک حرکت کی حالت میں تھا, تو صرف ہم نہیں ٹرانسفارم ہو رہے تھے بلکہ وہ پورا کا پورا جو نظام تھا جس کو ہم چینجنگ ریالٹی کہہ رہے ہیں, وہ پورے نظام میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی تھی, یہاں تک کہ وہ اپنے اس اینڈ تک, ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئی, لنگر انداز ہو گئی, اور پھر ہم سب جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں, پھر ہم سب اس کے مطابق اپنی اپنی حالت اور حیثیت کو دیکھ لیں گے. تو یعنی کہ میسیجز موجود ہیں لیکن بہت اسکیئرس ہیں, یعنی بہت آپ کو نہیں کہ ابنڈنٹلی آپ کو آیتیں ایسی نہیں ملیں گی جو اس قسم کے موضوعات پہ بحث کر رہی ہوں, بہت مختصر ہے. جی یعنی اس میں جو عالم برزخ کی بات ہے, لیکن برزخ کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ یوں کہ ضروری نہیں ہے ہر انسان کے لیے برزخ ہو, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی ڈیسٹینی کو یا ڈیسٹینیشن کو ڈٹرمن کر چکا ہے دنیا میں, تو اس کے لیے برزخ کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو اور بہت مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ افراد ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ جگہوں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے, اور یہ بات ہو رہی ہے اہل بہشت کے لیے, کہ پہلی موت کے بعد پھر موت نہیں ہے, اور کچھ کے لیے کہہ رہا ہے کہ دو حیات اور دو موت, اور کچھ جو خاص طور سے کفار ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایک نہیں بہت ساری موت اموات ہیں, بہت ساری موت مرنا ہے. تو جو معصومین یعنی جو انسان ہائے کامل ہیں وہ آلریڈی اس زندگی میں قیامت کے مرحلے کو کراس کر چکے ہیں, ان کے لیے الگ سے کسی قیامت کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ اس سے گزر گئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. جو ہاں جو انتہائی بد ہیں یا پست ہیں ان کی بھی فیٹ یا ان کا بھی انڈ ڈیٹرمنڈ ہے کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی برزخ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا احوال فکسڈ نہیں ہے, یعنی جس میں تبدیلی کے امکانات ہیں کہ ان میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں, تو اس کو خدا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ یہاں تک کہ الٹیمیٹلی کوئی ایک چیز کسی ایک جگہ تک وہ آ جائے, ان کا نفس کسی ایک مقام پہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ لوگ اس کو دیکھیے گا. اور جو سلائڈز ہیں اس میں آخری سلائڈ وہ تھی کہ جس میں ہم نے مطلب خداوند متعال کے کچھ صفات کو بیان کیا تھا, ڈسکس میں نے نہیں کیا تھا اس کو ان ٹرمز آف اٹرنل ریئلٹی. لیکن جیسے میں نے آج بھی آپ کو سوال جو لکھ کے بھیجے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ اگر اٹرنل ریئلٹی کو پہلے تو یہ اپنے ذہن میں سوچنے کی کوشش کریں کہ واقعاً اٹرنل ریئلٹی کی نیسیسٹی ہے یا خالی ایک فینٹیسی ہے. یعنی جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ خدا خالی ایک تصور ہے, یا جب بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی سب سے فینٹیسٹک کریشن گاڈ ہے, انسان کی سب سے فینٹیسٹک کریشن گاڈ ہے, کیا اس قسم کی کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ بات ہے, یا واقعاً عقل اس بات کو ثابت کرتی ہے, عقل خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ الہ اور معبود کو ہونا چاہیے, یعنی ایک ایسی حقیقت کا وجود ہونا چاہیے کہ جو پرفیکٹ ہو اور اٹرنل ہو. اس کو سوچ کے دیکھیں. اور اگر ایسی ہستی کا ہونا لازمی ہے تو اس ہستی کی خصوصیات کیا ہونا چاہیے, یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں اگر آپ ان مراحل کو طے کر لیں گے نا انشاءاللہ, تو یہ وہ ہے معرفت عقلی یا معرفت برہانی ہے کہ آپ دلیل کی بنیاد پر ریزن کی بنیاد پر مبدا اور معاد کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ کافی بلند مقام ہے ایک محض ایک عقیدے یا محض ایک بات سن کے قبول کر لینے سے, یہ اس سے بہت بلند ایک مقام ہے کہ جب انسان دلیل اور برہان کی روح سے مبدا اور معاد یعنی خدا اور آخرت اور ان کو سمجھنے لگے کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ میں نے نعوذ باللہ ہمارے سامنے نہ پیغمبر ہے نہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, اگر پیغمبر ہے نہ قرآن ہے تو کیا پھر بھی خدا اور آخرت کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا جا سکتا ہے, یعنی ان آبزرویشنز کی بنیاد پر کہ جو ہمارے سامنے کائنات میں ہیں, اور ان آبزرویشنز کی بنیاد پر کہ جو خود ہم اپنے وجود کے اندر محسوس کرتے ہیں, کہ اگر ہمارے پاس یہ بیرونی مدد نہ ہو, بیرونی مدد کا مطلب ہے کہ یہ نبی اور کتاب کی مدد نہ ہو, تب بھی ثابت کیا جا سکتا ہے, اگرچہ کہ ہم اس کی ڈیٹیلز نہیں بیان کر سکتے, اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس کی ضرورت اور حیثیت کو ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں. اور اتنا ایک انسان کو اس لائق ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ نبی اور کتاب کا ایڈوانٹیج کیا ہے, ایک تو یہ کہ اس کو وہ پراپرلی کنسولیڈیٹ کر دیتے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, اور پھر اتنی تفصیلات سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ قبر کیا ہے اور برزخ کیا ہے اور آخرت کیا ہے اور وہاں پہ کیا ہے اور اس کے یہ سب ہمارے بس سے باہر ہے یہاں تک آنا. تو یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ نبی اور کتاب اور وحی پھر ان تمام معلومات کو عطا کرتی ہے ہمیں, لیکن مبدا اور معاد سورس اینڈ اینڈ یہ عقلی اعتبار سے بھی سمجھ میں آنے والی حقیقتیں ہیں, یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے, یہ کوئی اختراع عقلی اور ذہنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا جیسے بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں خوف کی پیداوار, یہ انسانی خوف کی پیداوار نہیں ہے, بلکہ دنیا کے عقل مند ترین انسان اس کو قبول کرتے ہیں. اور یہ ایک بات بڑی بددیانتی والی اس معاشرے کی کہ نیوٹن جو ہے جب فزکس کی یا فزیکل ورلڈ کی بات کرے تو وہ دنیا کا ذہین ترین شخص ہے, لیکن وہی نیوٹن جب خدا اور دین کی بات کرے تو وہ جو ہے نا وہ 400 سال پہلے کے وہمی معاشرے کا رہنے والا ایک شخص ہے. یہ عجیب منطق ہے, یعنی یہ بہت عجیب منطق ہے کہ ایک طرف وہ اس قدر جینیس اور زبردست انسان ہے اور ایک اس کے بیک وقت یعنی ڈوئل پرسنالٹی, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ وہم اور دھوکے کا مارا ہوا انسان بھی ہے کہ جس کو کوئی حقیقت کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. اور کبھی جیسے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں لیکن اس کا موقع شاید مل سکے کہ آپ ان لوگوں کے اوریجنل بیانات پڑھیں, اوریجنل بیانات یعنی وہ کتابیں ظاہر موجود ہیں ابھی بھی, آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, دین کے بارے میں کس قدر اعلیٰ نظریات بیان کیے. یعنی نیوٹن کی کتاب جو ہے پرنٹ کی پیا, اس کے ہی دیباچے میں اور اس کے اندر یعنی جب اس نے تمام اپنے فزیکل لاز وغیرہ سب ایکویشنز بیان کیے ہیں تو آخر میں خدا پہ بات کی, اس نے کہا کہ وہ خدا ہے, وہ بزرگ ہے کہ جس نے یہ تمام کا تمام نظام بنایا ہے, چلایا ہے, چلا رہا ہے. اور اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ اس نے ایک چیز بنا کے چھوڑ دی ہے, بلکہ اس کا اقتدار ہے, غلبہ ہے, تسلط ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. لیکن کوئی آپ کو, آپ نیوٹن کا نام لے کے کسی سے یہ بولیں گے نا تو وہ تو حیران ہو جائے گا کہ کس قسم کی باتیں سنا رہے ہو تم, نیوٹن کا خدا اور اس سے کیا کام. تو یہ بددیانتی ہے, یعنی کہ جب آپ ان پائنیئرز کی بات کر رہے ہیں نا تو دونوں باتیں آپ کو سامنے رکھنی چاہیے نا, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے. لوگ بھائی نیوٹن ہے, لائبنیز ہے, پیسکل ہے, بوائل ہے, آئی تھنک جارج بول ہے جس نے یہ لاجیکل بائنری وہ یہ سب بنایا ہے, یہ سب ان کے بہت ہی عالی شان عرفانی بیانات بھی ہیں. وہ سب غائب ہو گیا, اس سرے سے غائب ہے سارا. تو بیسیکلی یعنی کہ جو بات میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ انسان جو بھی سوچتا ہے, جو بھی سمجھتا ہے, جو بھی دقت کرتا ہے, اس سے یہ حقیقت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی یا کوئی پرسرار باتیں نہیں ہیں. اور ہم لوگ اس لحاظ سے بہت زیادہ بدقسمت اور بدنصیب ہو گئے کہ ہماری ذہنی نشو نما مذہب کی وجہ سے بند ہو گئی. انفارچونیٹ, ریئلی ریئلی انفارچونیٹ. یعنی کہ جو دین اور مذہب آیا تھا ذہن اور فکر کی پرورش کرنے کے لیے, اسی دین کی وجہ سے مسلم امت کی ذہنی نشو نما رک گئی, کل ہو گئی, ختم ہو گئی. یعنی کہ جو ہمارے مذہبی ایک وائڈ اسپین میں جو ہماری مذہبی قیادت ہے یا جو لوگوں کی مذہبی تعلیم کرتے ہیں, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو بات بس ہم کہیں اسے آپ قبول کیجئے, کوئی کوسچن نہیں ہے, کوئی یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ کتنے ہیں, ہم تو 20-25 کروڑ ہیں نا, اور اس 20-25 کروڑ کے اندر بھی کم از کم آئی تھنک 80-90% تو آپ نکال لیجئے جو دنیا کے پیچھے ہیں, ہمارے اندر بھی تو کتنے لوگ بچتے ہیں, بہت تھوڑے سے بچتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو 1.5 بلین اگر مسلمز ہیں تو ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ صرف اور صرف وہی مادی سوچ ہے اور ایک بند فکر ہے اور تمام چیز. بہرحال تو یعنی کہنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ ان چیزوں کو بھی اگر ہم انشاءاللہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان حقائق کو عقلی اور برہانی, یعنی کہ جیسے ہمارے بزرگان ملا صدرہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو ان کا وہ کام ہے اور وہ کریڈٹ ہے جو تمام عالم اسلام میں کوئی بھی نہیں کر پایا. اور وہ کام کیا ہے کہ قرآن, عرفان اور برہان تینوں کو یکجا کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے, اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے اسی تک علم معرفت اور علم دلائل, یعنی دلائل اور برہان بھی وہیں تک پہنچاتے ہیں اور شہود و معرفت بھی وہیں تک لے جاتی ہے. ان تینوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ تینوں کنورج کرتے ہیں ٹورڈز دا سیم ریالٹی. برہان یعنی دلیل ریزن.
جب پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائنس کے لوگ تھے, نماز کے
جی بہت ہاں چھٹے امام کا تو اس میں بہت بہت یعنی جو اپنے زمانے کے دہریوں کے ساتھ جو آپ کی ایتھیسٹس کے ساتھ جو بات چیت ہے اور اس میں یعنی کہ آپ کے اس قسم کے بیانات ہیں کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ سامنے جو پتھر ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ پتھر جامد ہے یعنی سٹیٹک ہے لیکن اس کے اندر بہت حرکت ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں کون سی حرکت ہے تو آپ نے کہا پھر اسی طریقے سے یعنی ایسے بہت سارے کہ انسان کے جسم کے اندر بے انتہا جرسوم ہیں اور یہ سب باتیں آپ نے بیان فرمائیں اور پھر اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب انسان کا علم اتنا ترقی کر جائے گا کہ لوگ اپنے علم سے ان چیزوں کو سمجھیں گے یعنی چھٹے امام کے جو بیانات ہیں کہ لوگ اپنے علم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب علم ہماگیر ہو جائے گا یعنی علم بہت ترقی کرے گا اور ہر ایک کی پہنچ میں آ جائے گا تو وہ سب باتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی سے یعنی کہ یہی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت جو میں ابھی بھی بات کہہ رہا تھا کہ جب انسان ان مقامات پر آتا ہے صحیح معنوں میں تب اہل بیت کی حقیقی فضیلت دکھتی ہے کہ جب باقی سارے لوگ جو ہیں نا وہ ورچولی ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں یعنی آپ دین کے نام پر جس جس کو بھی بنا کے لے آئیے لیکن جب بات آتی ہے علم کی بلندی کی ملکوتیت کی گوئنگ بیونڈ دا میٹیریلسٹک ڈومین باقی سب لوگ ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب یعنی کہ ایون اہل سنت میں سے بھی ہوں لیکن وہ سب کے سب مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں انہوں نے جتنی بھی چیزیں لی ہیں وہ سب آئمہ علیہ السلام سے ہی لی ہیں جی بولیے یہ تو بڑا مشکل ہے اور یہ پھر سب کو بور کرنے والی بات ہو جائے گی اچھا ٹرانس یعنی یہ وہی ہے حرکت جوہری حرکت اور اس کے اندر ان کے بہت سارے کچھ بیسک پوسٹولیٹس ہیں یعنی کہ ان کو پہلے سارا سمجھانا پڑے گا جیسے پہلی چیز ہے اصالت وجود پھر اس کے بعد ہے تشکیک وجود تشکیک کا مطلب یہ ہے کہ تمام وجود جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پھر ہے اتحاد عاقل و معقول اتحاد عالم و معلوم یعنی جو انسان دیکھتا ہے اور جس چیز کو دیکھتا ہے وہ حقیقتاً ایک ہے یہ بہت گہرے مباحث ہیں پھر حرکت جوہری جوہر و عرض کی بحث ہے حرکت جوہری تو یہ بہرحال پتہ نہیں میں اس کا اہل بھی ہوں کہ نہیں اچھا ہم پھر آتے ہیں واپس یہ ٹاپک تو بہرحال انٹرسٹنگ ہے اور اب اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی دلچسپی پہ کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بات ہو سکتی ہے اچھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم آداب الصلاۃ میں جب بات کر رہے تھے تو آداب الصلاۃ میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی مکان نمازی کا مکان لباس کی ہم نے بات کر لی تھی وقت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی تھی اوقات نماز اور پھر اس کے بعد تقریباً گفتگو آ گئی تھی اذان اور اقامت کی معرفت تک یہاں پر اس میں ایک مرحلہ اور بھی آتا ہے اور وہ مرحلہ آتا ہے استقبال نماز استقبال نماز کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے نیت کر رہا ہو تو نماز کا استقبال کیسے کرے یعنی نماز کو ویلکم کیسے کہے نماز کے لیے تیار کیسے ہو وقت نماز آنے کے بعد تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹے امام کی ایک حدیث ہے وہ تھوڑی میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اذا بلغت باب المسجد جب مسجد کے دروازے تک پہنچو فاعلم انک قد قصدت باب ملک عظیم ملک عظیم کہ جب تم مسجد کے دروازے تک پہنچو تو اس بات کا اچھے طریقے سے علم حاصل کر لو کہ تم نے ایک بہت عظیم بادشاہ کے دروازے کا قصد اور ارادہ کیا. ملک یعنی بادشاہ, ایک عظیم بادشاہ کے دروازے کا تم نے ارادہ کیا ہے. لا یطعو بساطہ الا المطہرون, جس کی بساط پر, بساط سمجھتے ہیں فرش, پھیلایا ہوا فرش, جس کی بساط تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہ لوگ جو پاک کر دیے گئے. ولا یؤذن لمجالسته الا الصدیقون, اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کا اذن نہیں ملتا سوائے صدیقین کے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہم سب باہر ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل سیدھی سادھی بات ہے, کیونکہ نہ ہم صدیقین میں سے ہیں نہ مطہرون میں سے ہیں. مطہر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مطہر کا مطلب کیا ہے؟ جسے پاک کر دیا گیا ہو, جو سورہ واقعہ کے نہیں, کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, کہ بے شک جو قرآن کریم ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کتاب مکنون ہے, خدا کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہے اس کی حقیقت, اور لا یمسہ اسے ٹچ نہیں کرتے اس کتاب کو جو خدا کے پاس ہے, الا المطہرون, مگر وہ لوگ جنہیں پاک کر دیا گیا ہو, یعنی خدا نے پاک کر دیا. تو بساط مالک عظیم تک پہنچنے والے کون ہیں؟ مطہر ہیں. اس کی مجلس میں بیٹھنے کا اذن کس کو حاصل ہے؟ صدیقین کو ہے. اور صدیقین بھی اگر عربی کے لحاظ سے بھی آپ بات کریں تو صدیق صدق کا مبالغہ ہے, یعنی کہ جو اپنی سچائی میں بے انتہا شدید ہو. اور قرآن کریم نے اس لقب سے جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, یوسف ایوہ الصدیق, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خاص بات کیا تھی کہ انہوں نے جو دو لوگوں کو خواب کی تعبیر بتائی تھی, اور اس کے بعد جس میں سے ایک کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے, اور اس نے شاید پھر یہ کہا کہ میں نے تو وہ خواب نہیں دیکھا یا غلط, تو آپ نے کہا نہیں ہوگا ایسا ہی, یہ قرآن کے لفظ نہیں ہے, قرآن کے لفظ نہیں ہے, لیکن وہی ہوا. تو صدیق یعنی ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن وہ انسان کہلاتا ہے کہ جو وہ کہہ دے وہی سچ ہو, وہی سچ ہو. یعنی ایک انسان وہ ہے کہ جو سچ کو بیان کرتا ہے, ایک انسان وہ ہے کہ جو کہہ دے وہی سچ ہوتا ہے. یہ فرق ہے صادق و صدیق میں, ٹھیک ہے. صدیق یعنی جو کہہ دے وہی سچ ہے, اور اسی لیے جو بات کہی گئی کہ صدیق اکبر امام علی علیہ السلام کا لقب ہے, کہ صدیقین متعدد حضرات گزرے ہیں مختلف ادوار میں, لیکن صدیق اکبر کون ہیں, یعنی ان میں سب سے بزرگ کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام, ان صدیقین میں. تو صدیقین یہ معیار ہے. فہب القدوم الی بساط خدمت الملک ہیبتن, اب یہ ہمارے لیے بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب اس کی خدمت کی بساط کی طرف قدم بڑھاؤ تو عالم ہیبت میں, ٹھیک ہے, انہیں ڈرتے ڈرتے خوف کے ساتھ, کس چیز کا ڈر ہو؟ فَإِنَّكَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ إِنْ غَفَلْتَ, اگر کس بات کی ہیبت ہے, کس بات کی ہیبت تاری ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے ذرہ برابر بھی غفلت مجھ پر آئی, مجھ سے غفلت سرزد ہوئی, تو ایک عظیم خطرے سے دوچار ہو جاؤں گا. یعنی دیر از اے گریو ڈینجر ان کیس آف نیگلیجنس, کہ خدا کی بارگاہ کی طرف جب قدم بڑھا رہے ہو, اس کی بساط خدمت کی طرف جا رہے ہو, تو ہیبت کے عالم میں جاؤ. ہیبت کس بات کی ہو, کس بات سے ڈر رہے ہو؟ کہ اگر غفلت کا مظاہرہ کیا تو خطر عظیم ہے, یعنی عظیم خطرہ ہے, گریو ڈینجر ہے. فعلم, اور اس بات کا علم حاصل کر لو, انہ قادر علی ما یشاء من العدل والفضل معک وبک, اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جس کے پاس جا رہے ہو, جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو, وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ عدل کا معاملہ کرے یا فضل کا معاملہ کرے. ٹھیک ہے, جس کی بارگاہ میں تم حاضر ہو رہے ہو, جس کے سامنے جا رہے ہو, وہ اس بات پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ عدالت کا معاملہ کرے یا فضل اور مہربانی کا معاملہ کرے. دونوں اپرچونیٹیز اس کے ہاتھ میں, تو اس سے ڈرتے رہو. پھر امام علیہ السلام عدل اور فضل کی وضاحت فرماتے ہیں, فَإِنْ عَطَفَ عَلَيْكَ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ, اگر وہ تمہاری طرف پلٹے, تمہاری طرف نظر کرے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے, قَبِلَ مِنْكَ يَسِيرَ الطَّاعَةِ وَأَجْزَلَ لَكَ عَلَيْهَا ثَوَابًا كَثِيرًا, اور تمہاری طرف رحمت اور فضل کی نگاہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری قلیل اطاعت کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں تم کو کثرت سے ثواب عطا کر دے. یہ بھی اس کے ہاتھ میں, یعنی یہ فضل کا معاملہ ہے, یہ مہربانی کا معاملہ ہے, یہ بھی اس کے اختیار میں. وَإِن طَالَبَكَ بِاسْتِحْقَاقِ الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ, اور اگر تم سے وَإِن طَالَبَكَ, اور اگر تم سے طلب کرے, کس بات کو طلب کرے, بِاسْتِحْقَاقِ الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ, سچائی اور اخلاص پیش کرو, یعنی اگر تم سے طلب کرے کہ تم میری بارگاہ میں آئے ہو, اپنے صدق اور اپنے خلوص کو ثابت کرو, یہ طلب کر لے, تو کیا ہے, عدلن بکا, تو پھر وہ تمہارے ساتھ عدل کا معاملہ کر رہا ہے. یعنی اگر خدا تم سے یہ کہے کہ یہ جو تم میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو عبادت کے لیے, اس میں سچائی اور خلوص کتنا ہے, اگر اس نے یہ طلب کر لیا تو یہ عدل کا معاملہ ہے, اور اگر تمہاری قلیل اطاعت کو قبول کر کے جو, یعنی کہ اگر بالکل ہی فاسد اور مشرکانہ نہیں ہے, لیکن قلیل اطاعت کو قبول کر کے کثیر ثواب, کثرت سے ثواب دے دیا, یہ فضل کا معاملہ ہے. دونوں چیزوں اس کے ہاتھ میں, یعنی کہ جس کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو, دونوں امور اس کے ہاتھ میں. حجبک ورد طاعتک وان کثرت, اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ تمہاری اطاعت کو رد کر دے چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو, اس بنیاد پر کہ نہ اس میں سچائی ہے نہ خلوص ہے. تو اگر وہ ایسا کرے تو اس نے عدل کیا, اور اگر وہ پہلے والا معاملہ کرے تو اس نے فضل کیا. وہو فاعل لما یرید, واعترف بعجزک وتقصیرک وانکسارک وفقرک بین یدیہ, اور جب اس کی بارگاہ میں جاؤ, حاضری دو, واعترف, اعتراف کرو, ایکسیپٹ کرو, قبول کرو, بے عجزے کا, اپنی عاجزی کو, و تقصیر کا, اپنے قصور کو. قصور کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہے, مطلب ایک قصور تو آپ کی طرف ہے, پتہ نہیں اس کا نام قصور کیوں رکھا ہے. قصور کے کیا معنی, قاف صاد ر قصر, یہ تقصیر, ڈیفیشنسی, 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 تقصیر ہے کا جو تمہارے اندر یا تمہارے پاس جو کمی ہے, ڈیفیشنسی. عجز یعنی جو کمزوری ہے, تقصیر جو ڈیفیشنسی ہے, اس کا اعتراف کرو اس کی بارگاہ. جی, قصر یعنی مختصر کر دینا, شارٹن کر دینا, کم کر دینا. جی, deficiency, one kesare ka, apni inkesari ka. Inkesar bhi yani ke jab insaan jhuk jata hai, break ho jata hai kisi ke samne, to woh inkesari woh faqr ka. Faqr ke maane aapko yaad hai, humne sunaye the aapko, faqr, faqir kise kehte hain, faqir ya faqir, हाँ, जिसकी रीढ़ की हड्डी का मोहरा टूट गया हो,
सहारे के बगैर उठ नहीं सकता.
तो जिसकी रीढ़ की हड्डी का कोई मोहरा टूट गया हो, वो क्या होता है, जमीन गिर होता है, जमीन पर पड़ा होता है, सही है. और जब तक उसे कोई सहारा दे के हाथ पकड़ के खड़ा नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, वो खड़ा नहीं हो सकता, ये फकीर. तो या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو یاد دلایا ہے کہ اے انسانوں, جتنے بھی انسانوں, یعنی مومن غیر مومن سب, اس کی کوئی تفریق نہیں ہے, انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب فقیر ہو, لیکن کس کی طرف, کون تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرے گا, الی اللہ, اللہ کی طرف. یعنی تمہاری اس کمزوری, مجبوری, محتاجی کو دور کرنے والا کون ہے, کون تمہیں اس حالت سے اٹھا کے کھڑا کرے گا, اللہ. تو اے انسانوں, اس بات کو سمجھ لو, انتم الفقراء الی اللہ. تو ان چار چیزوں کا خدا کی بارگاہ میں بین یدی ہے, یعنی کہ جب تم نماز کے لیے جا رہے ہو, اس بین یدی ہے میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے. یدی ہے, ید کسے کہتے ہیں, ہاتھ, بین, ان بٹوین, یعنی خدا کے ہاتھوں کے بیچ میں, درمیان میں. تو خدا کے ہاتھوں کے درمیان میں کیا مطلب ہے, کہ جب تم اس سے روبرو ہو جاؤ, یعنی نماز کی حالت میں جب تم جا رہے ہو, تو گویا تم خدا سے آمنے سامنے, بین یدیہ ہو, اس کے ہاتھوں کے درمیان ہو. فَإِنَّكَ قَدْ تَوَجَّحْتَ لِلْعِبَادَةِ وَالْمُعَانَسَةِ بِهِ وَأَعْرِضْ أَسْرَارَكَ عَلَيْهِ وَلْتَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَعَلَانِيَتُهُمْ. اور اس بات کو اچھے طریقے سے آپ دیکھیں گے, یہاں پر جو سب سے خاص بات ہے وہ فَعْلَمْ ہے, وَتَعْلَمْ ہے. اس کا کیا مطلب ہے, فَعْلَمْ اور تَعْلَمْ, اس کا علم حاصل کر لو, علم حاصل کر لو, علم حاصل کر لو. اب اس لفظ پہ غور کر رہے ہیں, علم کیسے حاصل ہوتا ہے, علم اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان ایک چیز کی حقیقت کو جان لیتا ہے, ایک چیز کی حقیقت کو جان لیتا ہے, یعنی کہ جب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس بات کا علم حاصل کر لو کہ خدا جو ہے وہ تم سے عدل اور فضل دونوں کا معاملہ کر سکتا ہے, تو علم حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ انسان اس حقیقت کو دیکھتا ہو اور جانتا ہو. اب آپ فرماتے ہیں کہ والتعلم, اور اس بات کا تم علم حاصل کر لو کہ انہ لا یخفا علیہ اسرار الخلق اجمعین وعلانیتہم, کہ خدا سے نہ اسرار مخلوقات کے پوشیدہ ہیں, نہ کھلی ہوئی باتیں, اعلانیہ باتیں. اور قرآن کریم اس حوالے سے بعض بہت خوبصورت جملے وہ ہیں کہ لا مستخفم باللیل وساربم بالنہار, یعنی خدا پر ہر چیز آیا ہے, کھلی ہوئی ہے, اور اس کے دو ایکسٹریمز کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا. مستخفم باللیل, خفی کسے کہتے ہیں, مخفی کس کو کہتے ہیں, مخفی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو آپ بہت خصوصیت کے ساتھ انتہائی پردوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ایک چیز یہاں سے اٹھائیں, ایک ڈرار کے اندر ڈال دیں, یہ یا اس پر پردہ ڈال دیں, یہ مخفی نہیں ہے, یہ مستور ہے, مستور ہے, ایک پردہ ڈال دیا آپ نے بیچ میں. مخفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تہ در تہ, پردہ در پردہ, بالکل اندر, کے جس کا آپ کے سوا کسی کو خبر ہی نہ ہو, مخفی وہ ہے. ہاں, اس طریقے سے چھپانا. تو مستخفم باللیل, چاہے اندھیرے میں مخفی کی ہوئی چیز ہو, یعنی ایک تو مخفی اوپر سے اندھیرا بھی ہے، یا ساربم بن نہار، یا دن کی روشنی میں رستہ چلنے والا، یعنی اس سے زیادہ کھلی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو دن کی روشنی میں صحرا میں چلا جا رہا ہو، اور رات کی تاریکی میں مخفی کی ہوئی چیز سے پنہا کچھ نہیں ہو سکتی. تو سورہ رات کی آیت ہے کہ خدا کے لیے دونوں برابر ہیں. یعنی یہ تفریق تمہارے لیے ہو سکتی ہے، خدا کے لیے دونوں یکساں ہیں. تو اس بات کا امام علیہ السلام فرماتے ہیں علم حاصل کر لو کہ اس کے لیے چاہے مخلوقات کے اسرار ہوں یا ان کی کھلم کھلا چیزیں ہوں، اس کے لیے کوئی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وَكُنْ كَأَفْقَرِ عِبَادِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور خدا کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو کہ جیسے تم اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر ہو. یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ محتاج پاتے ہو، سب سے زیادہ محتاج سمجھتے ہو. وَخْلُ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ يَحْجُبُكَ عَنْ رَبِّكَ، اور اپنے قلب کو ہٹا لو ہر اس مشغلے سے جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان حجاب بن جائے یا پردہ بن جائے. فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْأَطْهَرَ وَالْأَخْلَصَ، کیونکہ خدا سوائے پاک اور خالص کے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. وَدْذُرْ مِنْ اَيِّ دِیوَانِ يَخْرُجُ اسْمَكَ، اور اس بات کو دیکھو، اس پر نظر کرو کہ کس جگہ سے تمہارا اسم باہر آتا ہے. یعنی اب یہ بہت ایک عجیب مسٹیریس جملہ ہے، اور اس سے شاید امام علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ اس بات پر نظر رکھو کہ تمہارے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں ان کی تہ میں کون سی حقیقت ہے. یعنی جو کچھ، جیسے تم الحمد للہ رب العالمین کہہ رہے ہو، تو یہ الحمد للہ رب العالمین نکل کہاں سے رہی ہے؟ یعنی وہ کون سا دیوان ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں سے یہ لفظ حقیقتاً ادا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ لفظ زبان سے تو نہیں ادا ہوتے، زبان سے تو ان کا اظہار ہوتا ہے، لفظ ادا ہوتے ہیں انسان کی وجود کی گہرائیوں سے. تو کہاں سے یہ الفاظ جو تمہارا اسم ہے یہ کہاں سے نکل رہا ہے، اس پر نظر رکھو. تو یہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا اس کو، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں بہت مشکل جملہ ہے، لیکن اس پر ایک احتمال ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو، اور اسم یعنی کہ ایک حقیقت، ایک علامت، کیونکہ جو انسان کے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو اسم کہا گیا ہے. یعنی قرآن کریم کی زبان میں اسم جو ہے وہ ایک حقیقت کو کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اذان اور اقامت کی طرف. اذان اور اقامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بدان کے سالک اللہ در اذان باید قلب کے سلطان قوائے ملکوتیہ و ملکیاست، کہ جب بھی اذان ہو تو جو سالک ہے، یہ لفظ تھرو آؤٹ اس کتاب میں ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ نمازی کو سالک کہا گیا ہے، کہ جو خدا کی طرف سیر اور سفر کرنے والی راہ میں ہے، کہ اسے چاہیے کہ قلب کے جو اس کے جتنے بھی قوا ہیں، یعنی کہ اندر جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنی بھی پاورز ہیں اس کے وجود کی، ان سب کا سلطان کون ہے؟ قلب. اس قلب کو کیا کرے؟ اپنی منتشر حالت سے نکال کر اور فوکس کر لے خدا کی طرف اذان کے وقت. وچوں حضور و وقت حضور و ملاقات نزدیک گردیدہ آہارا مہیا نمایت، اور کیونکہ حضور اور ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، یعنی وقت اذان، وقت نماز، تو اپنے آپ کو تیار کرے. اب یہاں پر دو امکانات بیان کرتے ہیں. اگر عاشق ہے اگر عاشق ہے تو اپنے کو تیار کر لے کہ جلوہ اگر اچانک ظاہر ہو تو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ بالکل آؤٹ آف باؤنڈ ہے نا. اگر عاشق ہے, یعنی کہ جیسے رسول خدا کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے نا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی. مدہوشی سے مطلب کہ جو ازواج تھیں وہ کہتی تھیں کہ رسول خدا ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے تھے, کہ اس طریقے سے ہو جاتے تھے کہ جیسے ہم کو پہچانتے نہیں ہیں, اس طریقے سے آپ کا. اور پھر ایک جملہ آپ کا جو بہت مشہور ہے, ارحنا یا بلال, یعنی جب وقت اذان قریب آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے اے بلال جلدی اذان دو اور مجھے راحت دو, میں بہت بے چینی محسوس کر رہا ہوں. تو لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اس سے تو, یعنی ہم اس مقام و معیار سے قریب قریب بھی نہیں ہیں, صرف لفظوں کی حد تک ہیں. کہ اگر عاشقانہ ہے, عاشقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, تو جلوہ ناگہانی کہہ لیں, اپنی زبان میں کہیں کہ اس کو بے خود نہ کر دے یا بالکل اپنے آپ سے بیگانہ نہ کر دے. وہ اگر از محجوبان است, یا اگر پردے والوں میں سے ہے. دیکھیے پردہ جو ہے نا, ہر چیز ایک جگہ پر پازیٹیو ہے ایک جگہ پر نیگیٹو ہے. پردہ نامحرم سے خوب ہے, محرم سے بد ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی اگر محرم سے پردہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ بد ہے. اس پردے میں بھی کوئی ریکمینڈیڈ نہیں ہے, اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. اور شاید مثنوی مولانا روم کا جو پہلے ابتدا ہے, وہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے بشنو از نئے, کہ جو بانسری کے بیان کرتے ہیں کہ بانسری کی حکایت سنو کیا کہتی ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ میں آئی درخت پہ تھی اور یہ کاٹ کے لایا گیا اور یہ ہے اور میں واپس جانا چاہتی ہوں. اور اس میں ایک جملہ اس میں ہے کہ با شما نا محرما خاموشیم, یعنی یہ پورا عالم تسبیح ہے خدا میں مصروف ہے, لیکن کیونکہ تم نامحرم ہو, تم نامحرم ہو, اس لیے یہ عالم تم پر اپنی تسبیح کو ظاہر نہیں کرتا. باشما نامحرمان خاموشیں, کیونکہ تم ابھی حرم الہی میں داخل نہیں ہوئے ہو, تم ابھی حرم الہی سے باہر ہو. تو جو حرم الہی سے باہر ہے وہ خدا کا نامحرم ہے. اور اہل بیت کی بھی جو تعریف بیان کی گئی ہے, اگر آپ کو یاد ہو سورہ ہجر کی آیتوں میں یا سورہ ہود کی آیتوں میں, کہ جب ملائکہ آئے جناب ابراہیم اور جناب سارہ کے پاس اور ان کو جناب سارہ کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی, اور اس وقت وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر اتنے زیادہ ایجڈ ہو چکے ہیں, میں ایسی بوڑھی ہو چکی ہوں. تو ملائکہ نے ایک جملہ کہا کہ کیا تم تعجب کرتی ہو امر خدا سے؟ اور اس کے بعد ایک کہا کہ اے اہل بیت, تم پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں. تو اہل بیت کے معنی پتہ ہے کیا سمجھ میں آتے ہیں؟ اہل بیت حقیقتاً اہل بیت خدا ہیں, یعنی اللہ کا گھر ہے. اس گھر میں کچھ انسانوں کو خدا نے اجازت دی ہے رہنے کی, وہ حقیقتاً اہل بیت ہے. یعنی ہم اس کو ایک ریسٹرکٹڈ سینس میں اس لفظ کو یوز کرتے ہیں اہل بیت پیغمبر کے, لیکن خود زیارتوں میں جملے ڈفرینٹ ہیں. آپ زیارت جامعہ کا پہلا جملہ پڑھیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوت, آپ پر سلام ہو نبوت کے اہل کے گھر، نہ کہ نبی، اہل بیت نبی نہیں ہے، اہل بیت نبوت ہے۔ تو یعنی اہل بیت نبوت میں ابراہیم اور انبیاء اور وہ سب بھی شامل ہیں۔ تو یہ محرم اور نامحرم، تو جو خدا کا محرم ہے اور خدا کے محرمان میں سب سے اوپری درجہ کس کا ہے؟ جو اہل بیت خدا ہیں، اہل بیت الہی ہیں۔ اور آئمہ علیہ السلام نے رسول خدا کی تو بہت مشہور وہ ہے نا کہ سلمان و منا اہل البیت، ابو ذر کے بارے میں بھی ہے انکا منا اہل البیت۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کا واقعہ میں دیکھ رہا تھا ہمالیہ شیخ مفید میں، کہ آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ جاؤ اور میرے گھر کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اس کو جاؤ اور بٹھاؤ اور خاطر کرو۔ وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، کون ہے؟ من اہل قم، اہل قم میں سے، جو امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اس کا نام ہے عیسیٰ ابن عبداللہ۔ تو بہرحال انہوں نے جا کے ان کو بٹھایا اور وہ سب کیا اور واپس آئے، تو امام نے ان کی شکل دیکھتی کہا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے، تمہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک قم کے آدمی کو ہم نے اپنے اہل بیت میں سے کہا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے لیے جیتا ہے، ہمارے لیے مرتا ہے، ہمارے لیے زندہ رہتا ہے۔ اور جس نے، اور بیسیکلی اہل کا مطلب یہی ہے، ایک فرمائش میں آپ کو چھوٹی سی ضرور کروں گا اور آپ لوگ ہو سکتا ہے اس پر پہلے ہی عمل کرتے ہیں، کہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں جو ہیں نا، اس کی تلاوت یقیناً ترجمے کے ساتھ اور حتی الامکان معرفت کے ساتھ ضرور کیا کریں، بہت بہت بڑے خزانے ہیں۔ دوسری مخلے دوسری ہی دعا ہے پیغمبر اکرم کے، پیغمبر اکرم کے بارے میں آپ اس دعا پہ غور کریں، اس کا مین جسٹ ہے، یعنی رسول خدا کی جو بنیادی فضیلت امام سجاد علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ رسول نے، تیرے پیغمبر نے تیری خاطر اور تیرے دین کی خاطر اپنی کسی چیز کو سامنے نہیں رکھا، دور والوں کو اپنا بنایا، قریب والوں کو دور کر دیا، اپنے گھر والوں سے دشمنی مول لے لی جو ایمان والے تھے۔ تو یعنی بیسیکلی اہل بیت میں ہونے کا یا محرم ہونے کا نسخہ کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اہل بیت میں شامل ہونے اور محرم ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنی زندگی اور موت ان سے ملا دو۔ یہ جتنی اپنی فیک قسم کی چوائسز ہیں نا، کہ یہ میری لائف ہے اور یہ میرا یہ ہے اور یہ میرا وہ ہے، یعنی اگر معذرت کے ساتھ، کیونکہ خدا کا ایک حکم یہ بھی ہے، دین کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ مسلمان اور مومن کی عزت نفس کو ایک بہت ڈیلیکیٹ شیشے کے برتن کی طرح ہینڈل کرو، ایک شیشے کے آبگینے کی طرح ہینڈل کرو کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اس کو ٹھیس پہنچ جائے، ورنہ حقیقتاً اگر تھوڑا ایبرپٹ ہو کے بات کی جائے نا، تو یہ جو کچھ ہم بنا کے بیٹھے ہوئے نا، یہ سب بکواس ہے معذرت کے ساتھ۔ اگر ایک ریئل ریالٹی کے اور بلنٹ وے میں بات کی، سب بکواس ہے۔ اصل وہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی حجت خدا کو دے دیں، خدا کو دے دیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ پھر ہمیں قبول کریں اور ہمیں، یعنی اپنے محرموں میں، محرمان بارگاہ الہی یا اہل بیت خدا اور اس کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ تو بہرحال پھر فرماتے ہیں کہ اگر از محجوبان است، یا عاشق نہیں ہے تو کون ہے؟ پردے میں، محجوب ہے، حجاب میں۔ اگر از محجوبان است تو کم از کم تیاری کے ساتھ جائیں، اگر حجاب میں ہے، پردے میں ہے، تو کم از کم یوں ہی منہ اٹھا کے نہ چلا جائے کہ اتنی توجہ کرے، اتنی اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ ایک تیاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ قدس میں حاضر ہو۔ تو اذان کا بنیادی طور سے پیغام کیا ہے؟ کہ جتنی بھی اپنی قوائے ملکوتیہ اور ملکیہ ہیں ان سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کرے. یعنی جتنے بھی اپنا لشکر ہے, ہر انسان کے اندر ایک لشکر ہے, اس کی تمام قوتوں کا, اس لشکر کو جمع کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کم اپ, بی پریپیئرڈ. ابھی جیسے پریڈ کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ادھر گھوم رہا ہے, کوئی ادھر گھوم رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے, کوئی کہیں, تو آپ کہتے ہیں نا سب جلدی آؤ, ہری اپ, اٹینشن. تو یہ نہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہماری تمام قوتیں بھی ایسی گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. یعنی کوئی کہیں ٹہل رہا ہے, کوئی کہیں ٹہل رہا ہے, تو جب وقت اذان آئے اس کی تیاری ہو تو کیا سب کو کہو ہری اپ, اٹینٹو, فوکسڈ. تو یہ وقت اذان کی بنیادی سگنیفیکنس ہے کہ اس کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کرے. اور اس کا ادب کیا ہے, تنبہ بزرگی مقام و خطر عام و عظمت محضر و حاضر. وہی جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ادب یہ ہے کہ اس کی بندگی. اور سورہ رحمان کی ایک آیت ہے آپ کو یاد ہوگی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, وَلِمَنْ خَافَ, کہ اور اس کے لیے جو خوف کیا جس نے مقام ربہی, اپنے رب کے مقام کا. اچھا, مقام کا لٹرل میننگ ہے کھڑے ہونے کی جگہ, قیام سے تعلق. مقام ربہی, مقام پلیس کو نہیں کہتے, مطلب کھڑا ہونا, کہ جس نے اس بات کا لحاظ کیا, دھیان کیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں, اور اس کا خوف کیا. خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف کا مطلب ڈر نہیں ہوتا, خوف کا مطلب ہوتا ہے الرٹ, خوف کا مطلب ہوتا ہے اپریہنشن. کہ ایک چیز کے بارے میں جب آپ اس بارے میں ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, تو کہیں یہ نہ ہو جائے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر, کیا اثر آتا ہے؟ آپ ہمیشہ پریکاشنری میجرز لیتے ہیں, آپ ہمیشہ تیاری کرتے ہیں. تو خوف کا نتیجہ, خوف کا نتیجہ تیاری ہے. اسی لیے خوف ممدو ہے, یعنی اچھی صفت ہے. پتہ نہیں, یعنی کہ جیسے ہمارے پاس جو ڈر کا لفظ ہے نا, ڈر, جس میں جس سے ہم کہتے ہیں ڈر کا نتیجہ فرار ہے, خوف کا نتیجہ تیاری ہے. یعنی اگر انسان کسی چیز سے خوف رکھتا ہے تو اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتا ہے.
جو کہا جاتا ہے صحیح, جب انسان کرتا ہے تو بٹوین فیئر اینڈ ہوپ میں جاتا ہے, تو وہ فیئر خوف والا,
خوف اور رجا,
خوف اور رجا
کے بیچ. یعنی مومن کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اس کا نفس خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے. یعنی ایک طرف خوفزدہ ہوتا ہے, خوفزدہ کس بات سے ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے, خوفناک کا مطلب ڈراؤنی چیز ہے, بلکہ جو جس چیز کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں اس میں مجھ سے کوتا ہی نہ ہو, اس میں میری خرابی نہ ہو. رجا کے امید جو کچھ خدا کے ہاتھ میں, ان دو چیزیں, یہ دو چیزیں جو جیسے امام علیہ السلام نے فرمائی, یہ مومن کے دو پر ہیں, کہ مومن ان دو پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے, خوف اور رجا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, کہ جیسے جو دو پر ہیں, چاہے پرندے کے ہوں یا ایروپلین کے ہوں, یہ دونوں پر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ فلائی نہیں کر پائے گا. یعنی یہ نہیں کہ ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے, بلکہ کمپلیمنٹری ہے, دونوں پازیٹیو ہیں, دونوں پازیٹیو ہیں, لیکن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ بہت خاص بات ہے اس میں, نہیں ہم خوف کو ڈر, اور پتہ نہیں کس طرف, شاید عربی میں اس کا جو لفظ ہے وہ ترس ہے, وہ جو انسان کو فرار پر آمادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو انسان کو فرار پر آمادہ کرتا ہے, جس سے انسان ہیبت زدہ ہو جاتا ہے, دہشت زدہ ہو جاتا ہے, بھاگتا ہے قدم لوٹ کے, وہ ترس ہے. اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ادب کی وجہ سے, روب کی وجہ سے, یا آپ ایک مرحلے میں آگے بڑھ رہے ہیں اس میں فیئر آف لیک آف پریپریشن, یہ خوف ہے. اور اس کو خدا نے ممدوح قرار دیا, یعنی لائق تعریف قرار دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, کہ جس نے خوف کیا اپنے رب کے مقام کا, اس کے لیے دو جنتیں. تو خوف کی حالت میں ہو, تذلل ہو، فقر و فاقہ ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی مقام بزرگی اور عظمت کا احساس ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ روکتے ہیں آج انشاءاللہ. نہیں، تو آپ کیا کہیں گے جو قرآن کریم میں ہے، انبیاء کے حوالے سے خوف ہے. خدا سے ڈر